بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم پوائنٹ نمبر 70 اور 71 پر بات کر رہے تھے، اور امام البربهاري رحمه الله کے اس قول پر رکو تھے، او ينكر شيئا، انکار سنت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے امام صاحب کے اس قول کی شرح بھی آگے بڑھاتے ہیں. امام البربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، او ينكر شيئا، شیخ صالح بن فوزان رحمه الله فرماتے ہیں، الذي ينكر السنة عموما ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن، أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها. جو سنت کا عمومی طور پر انکار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سنت پر وہ عمل نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، یا وہ صرف قرآن پر عمل کرتا ہے، یا وہ سنت میں سے بعض سنتوں کا یعنی احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان احادیث صحیحہ پر عمل نہیں کیا جاتا. وبعضهم يقول، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، کہ حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا بشرط یہ کہ وہ قرآن مجید سے موافقت کرتی ہو. وهذا باطل، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سب باطل ہے، یہ دونوں باتیں باطل ہیں. عمومی طور پر سنت کا انکار کرنا بھی باطل ہے، اور جزوی طور پر کسی شرط کے ساتھ مقید کر کے بھی صحیح سنت و صحیح حدیث کو رد کرنا بھی باطل ہے. واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن، اور اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ اس میں اس بات پر تہمت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے خلاف بھی کوئی چیز لے کر آتے ہیں. فهذا القول لا يجوز، یہ قول ہرگز جائز نہیں ہے. وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، بلکہ یقینا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، مثل تحریب الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، جیسا کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے شادی کرنا، یعنی دونوں کو جمع کرنا، دو عورتوں کو یا دو لڑکیوں کو جمع کرنا، دونوں کے ساتھ شادی کرنا، اور دونوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہو، جیسا کہ ایک لڑکی اور اس کی پھوپھی ہے یا ایک لڑکی اور اس کی خالہ ہے، کوئی ایک شخص ان دونوں سے شادی کر لیتا ہے تو شرعاً یہ حرام ہے. جمع کرنا کسی لڑکی کو اس کی پھوپھی کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ، وہ جمع سے مراد نکاح میں جمع کرنا شادی کے تعلق سے، تو یہ حرام ہے. هذا ليس في القرآن، شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ حکم جو ہے تحریم کا یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين، قرآن مجید میں تو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا کہ نہیں موجود ہے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، نہیں جمع کیا جاتا کسی عورت کو اس کو پھپھی کے ساتھ اور نہ ہی کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ. فیجب العمل بما قاله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس واجب ہے ہر اس چیز پر عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. قوله, امام بربہاری کا یقول, فاتهمه علی الاسلام فانه رجل رذیء المذهب والقول. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں, قائل هذا اما ان يكون من الخوارج فاتهمه علی الاسلام, یعنی ایسے شخص پر یعنی اسلام پر تہمت لگائیں, یعنی برا انسان ہے, اس کے اسلام میں خلل ہے, اس جملے سے یہ مراد, فاتهمه علی الاسلام یعنی اس کے اسلام درست نہیں, اس کے اسلام میں خلل ہے. فانه رجل رذیء المذهب والقول, کیونکہ یہ شخص جو ہے برے مذہب اور برے قول والا شخص ہے. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں, قائل هذا اما ان يكون من الخوارج, ایسی بات کرنے والا یا تو خوارج میں سے ہے, و اما ان يكون من الجہمیت والمعتزلتی, یا جہمی اور معتزلہ میں سے ہے, و اما ان يكون من الصوفیتی, یا یہ صوفیوں میں سے ہے. الغرض یعنی اہل بدعت میں سے کوئی بھی جو حدیث کا کلی طور پر جزوی طور پر انکار کرتے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. وَإِمَّا يَكُونَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِحَاجَةٍ إِلَى الْأَحَادِيثِ, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. لِأَنَّهُمْ وَصَلُوا إِلَى اللَّهِ, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کر چکے ہیں, پہنچ چکے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں. وَيَأْخُذُونَ عَنِ اللَّهِ مُبَاشَرَةً, اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ احکام لیتے ہیں, شریعت کو لیتے ہیں براہ راست. ویقولون, اور وہ یہ کہتے ہیں, انتم تاخذون دینکم من میت عن میت, تم تو اپنا دین ایک مردہ سے لیتے ہو, وہ بھی ایک مردہ سے لیتا ہے, تو تمہارا جن تو تمہاری طرف پہنچا, وہ مردوں سے پہنچا ہے. اسے کیا مراد ہے؟ راوی حدیث, جو سند ہے حدیث کی, تو سند میں جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیث کی روایت کی ہے, آج وہ زندہ ہیں کیا؟ امام بخاری زندہ ہے؟ نہیں موجود. اور جتنے محدثین کی ہم بات کرتے ہیں, سابق کتب ستہ والے یا ان کے بعد میں آنے والے یا ان سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں, کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں زندہ ہیں. سند میں کیا ہے؟ حدثنا, اخبرنا, یا عن فلان. تو یہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو وفات پا گئے ہیں. تو صوفی یہ کہتے ہیں, تم لوگ اپنا دین ان مردوں سے لیتے ہو. ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت, اور ہم تو اس زندہ سے لیتے ہیں جو کبھی مرنے والا نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں بھائی, یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہیں بس بعض وقت ایسے باتیں کر لیتے ہیں, واللہ ان کو کتابوں میں ہے, اور یہ قصے معروف و مشہور ہیں. یعنی فضائل اعمال میں دیکھیں, فضائل صدقات میں اس جوان کا قصہ جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے سر اپنے گھٹنوں میں دبائے ہوئے مراقبہ کر رہا ہے, اور محدث عبد الرزاق الصنعانی کا درس مسجد نبوی میں ہو رہا ہے, یہ درس نہیں سن رہا ہے. درس کس چیز کا ہے؟ حدثنا فلان, حدثنا قال, حدثنا فلان, یہ کیا ہے؟ حدیث, حدیث کا درس ہو رہا ہے مسجد نبوی میں, حلقۃ العلم ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل ہوتی ہیں, فرشتے گھیر لیتے ہیں, رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں, سکینت نازل ہوتی ہے, برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور یہ جوان جو ہے ایک کونے پر مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. مولوی ذکر صاحب کہتے ہیں, خضر علیہ السلام آتے ہیں اور یہ معاملہ دیکھتے ہیں, اس جوان کی طرف جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں, عبد الرزاق کا درس ہو رہا ہے, تم اس میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ شخص اپنا سر اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں, وہ تو عبد الرزاق سے لے رہے ہیں, میں رزاق سے لینے والا ہوں. یعنی وہ براہ راست الرزاق سبحانہ و تعالیٰ سے لے رہے ہیں, کیا علم لے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ عبد الرزاق الصنعانی کس سے روایت کر رہا ہے؟ اپنے استاد سے, اپنے شیخ سے. وہ اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے, شیخ زندہ ہے, کہاں پہ ہے؟ وفات پا گیا تو مردہ مردہ سے روایت کر رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نعوذ باللہ. حیثیت اس علم کے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کسی شخص پر. براہ راست، براہ راست کون سے علم نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ وحی نازل ہوتی ہے. کس پر نازل ہوتی ہے؟ انبیاء پر نازل ہوتی ہے. اور ختم نبوت پر کتنی شور مچاتے ہیں. حق ختم نبوت کا منکر کافر ہے، ہم بھی کہتے ہیں کافر ہے، لیکن ختم نبوت کیسے ممکن ہے جب وحی ابھی بھی نازل ہو رہی ہے بعض لوگوں پر؟ ختم نبوت تو نہ ہوئی نا، نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی کہ کوئی آخر نبوت کا دعویٰ کرے تب وہ ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ابھی بھی بعض لوگوں پر وحی نازل ہوتی ہے، ابھی تو وہی بات ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ صرف لفظ کا فرق ہے، اس نے کہا نبی ہوں اور یہ کہتا میں نبی نہیں ہوں، تو حقیقتیں بدلا نہیں کرتی الفاظوں کے بدلنے سے یا الفاظوں کو آگے پیچھے کر کے ہیرا پھیری سے، حقیقت نہیں بدلا کرتی. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے لینا، علم لینے کا جو دروازہ وہ بند ہو چکا ہے. باقی رہ گئے الہام ہے، سچے خواب، وہ الگ بات ہے. کیا یہ جوان یعنی کوئی سچا خواب دیکھ رہا تھا یا اسے کوئی الہام دل پہ کوئی چیز آ رہی تھی؟ وہ تو کہتا ہے براہ راست رزاق سے لینے والا ہے، اس سے واضح کوئی اور عبارت ہے؟ سبحان اللہ. علم وحبی، علم وحبی، علم عطائی، جبر الجر جو بھی ہو، یہ سب باطل ہے و بد عقیدگی ہے. واللہ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر جانتے واللہ کبھی ایسی یعنی بات سوچ بھی نہیں سکتا کوئی مومن. یعنی ہم علماء کی بات کر رہے ہیں، جو مسلمان جو مومن ہے جس کے دل میں ایمان قانون، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی رسائی اللہ تعالیٰ تک ہوگی براہ راست، اللہ تعالیٰ سے علم لینے والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس علم کی قدر و قیمت ہی کیا ہے؟ محدثین نے زندگی لگا دی ہے، اور حد کے درس میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا میں کہ کتنی محنت کر کے اس علم کو محفوظ کیے، صرف اس وحی کے جو دوسرا حصہ جو حدیث ہے اس کی حفاظت کی زندگی وقف کر دی لوگوں نے، اور بد نے بتایا پھر ایک حدیث کے لیے کتنی محنت کی ہے، 2 مہینے کا سفر کرنا ہے، سواری خاص خریدنی. صحابہ کی کتنی اہمیت یعنی اہتمام کرتے تھے اس علم کا، کیونکہ وحی کا دوسرا حصہ، وحی کی دوسری قسم ہے، اور دین کی تکمیل قرآن و سنت سے، یعنی کہ صرف قرآن سے دین، یہی بات ہو رہی ہے. ہم مسلمانوں کو عقیدہ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل مسلمان کر ہی نہیں سکتا، اگر صرف قرآن پہ عمل کرے تو ادھوری شریعت پہ عمل کرے گا، کیونکہ اس کے پاس سامنے 2 راستے ہیں، یا تو صحیح عمل کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے چاہا ہے، یا صرف عمل کرنا جیسا کہ وہ خود چاہتا ہے. اگر وہ عمل کرنا چاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے چاہا ہے، اللہ مراد اللہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر قرآن اور سنت ہے اور فہم السلف ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے پھر راستے کھلے، عقل کا راستہ اپنا، منطق کا راستہ اپنا، کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، اندھی تقلید، کوئی راستہ بھی اپنا لے. سبول تو بہت زیادہ ہیں نا، ذمہ مومنین تو ایک ہے بس، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق، یہ سبیل مومنین ہے. اور باقی جو سبل ہیں بہت سارے راستے ہیں، جس میں قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، جس میں حدیث کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اپنی خواہش نفس کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مشاقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، سبیل مومنین کے راستے سے ہٹ کر انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، وساءت مصیرہ. اللہ سب پہ رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله امام بربارك يقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على احد ولا على اصحابه رضي الله تعالى عنهم، اور نہیں طعن کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه معصوم من الله جل وعلا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، وہ عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فالذی یتہم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او یطعن فیہ وانہ عندہ ہوا وانہ یظلم ونحو ذلک فہذا کافر باللہ عز وجل. پہلے بات ہے کہ مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا جو کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا حق لا الہ الا اللہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. جو لازم اور ملزوم ہے توحید ہے اور اتباع ہے, اور کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جب تک یہ دونوں شرطیں اس عمل میں نہ ہو. اب جو حدیث کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ طعنہ زنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, وہ چاہے یا نہ چاہے, حقیقت یہی ہے. امام بربھائی رحمہ اللہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جتنی یعنی بہترین تین زمانوں سے دور ہوتا گیا اتنی ہی مصیبتیں بڑھتی گئی امت میں. زمانہ جتنی قریب تھا اس بہترین زمانے کی اتنی خیر امت میں موجود تھی. حق غالب تھا, سنت غالب تھی, بدعت اور باطل مغلوب تھے. جو ہی اس بہترین زمانے سے جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی دور ہوتا گیا اور لوگ بھی سبحان اللہ دین سے دور ہوتے گئے سبحان اللہ, اور امت کی حالت بدل گئی. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو احادیث پر طعنہ زنی کرتے تھے, اور آج کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود ہیں. اس زمانے میں بھی علماء نے رد کیا جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس زمانے میں علماء رد کر رہے ہیں جیسے کہ شرح میں شاہ صالح فضل رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں. یہ منہج السلف ہے, بدلا ہے کچھ؟ نہیں بدلا ہے. جب باطل آتا رہے گا تو حق بھی اس کے خاتمے کے لیے ہمیشہ رہے گا تا قیامت. بات ہو رہی کہ سنت اور حدیث کا انکار, سب سے پہلے طعن ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور دوسرے نمبر پر طعن ہے صحابہ پر, کیونکہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ سند سے. سند اگر صحابی نہ ہو, حدیث مرسل ہے اور مرسل حدیث سند منقطع ہے, یعنی تابعین نے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے, براہ راست سنا نہیں ہے, تو آخر تابعی کیسے پھر حدیث بیان کر سکتا ہے؟ اگر تابعی سچا تابعی کیوں نہ ہو, ثقہ ہی کیوں نہ ہو, اگر کہتے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو صحابہ ایک علم حدیث میں اور سند حدیث میں یعنی ایک بنیاد ہیں جس کے بغیر احادیث کی عمارت قائم ہو نہیں سکتی. دین کے دشمنوں نے کیا کیا ہے؟ اس عمارت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہا. اور اب دیکھ لیں سب سے دو بڑے گروہ جو نکلے اہل بدعت کے, روافض اور خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ پر طعن کیا کہ نہیں؟ تو صحابہ پر طعن کرنے سے دین کے کیا بچائے؟ کہ تو قرآن پر عمل کرتے, تو قرآن کہاں سے پہنچائے؟ صحابہ کو نکال دو, قرآن آ سکتا ہے ہمیں؟ جو حدیث کے منکر ہیں حقیقت وہ قرآن ہی کے بھی منکر ہیں, کیونکہ قرآن کے سند میں صحابہ آتے ہیں اور حدیث سند میں صحابہ ہی آتے ہیں. تو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں تو حقیقت وہ قرآن مجید کا انکار کرنے والے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو طعن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حقیقت میں وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی جو خود چاہا ہے اپنی مرضی سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر, نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ خواہش نفس ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کہہ سکتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حدیث کا انکار کرنے والے اس آیت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس آیت کا انکار کیا ہے؟ اس کے مفہوم مخالف کیا ہے؟ ينطق عن الهوى کہ نہیں؟ نعوذ باللہ, ایسا ہے کہ نہیں؟ ما نافی ہے, وما ينطق عن الهوى نفی ہے. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان سے نہیں کہتے, جرت نہیں کرتے زبان سے, جانتے کفر ہے تو قرآن کا انکار ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. عملاً کیا کر رہے ہوتے جب حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ دو باتیں ہیں، یا تو نوید بن خواہش نفس سے آپ اصل میں بات کی ہے، یا ظلم کیا ہے. ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا. جھوٹ کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ؟ غلط بیانی کیا ہوتی ہے؟ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ سب ظلم میں سے ہے. تو شیخ سب فرماتے ہیں جو طعن کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حقیقت میں وہ یہ تہمت لگاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، یعنی خواہش نفس ہے، اپنی مرضی سے اپنے تئیں بات کرتے ہیں یا اور ظلم کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس کا حکم کیا ہے جو ایسا کہتا ہے یا یہ سوچتا ہے؟ فہذا کافر باللہ عز وجل. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کذلک الذی یطعن فی الصحابۃ رضی اللہ عنہم، اسی طریقے سے جو صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں. صحابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأن اللہ رضی اللہ عنہم ومدحہم، جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں وہ بھی برا انسان ہے. فإنه رجل رديء المذهب والقول، جیسا کہ امام برمہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدح کی ہے صحابہ کی اور ان پر راضی ہونے کی گواہی بھی دی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی عنہم ومدحہم واثنى علیہم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مدح کی ہے اور تعریفیں کی ہے اور ان سے راضی ہوئے ہیں. وہم خیر القرون، اور صحابہ بہترین زمانوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم قرنی الى آخر الحدیث، دوسری روایت میں خیر الناس قرنی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا تسبوا اصحابی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے مانند سونے کو صدقہ میں دے دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، تو صحابہ کے مد یا مد کا جو آدھا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. مد کیا ہے؟ دونوں ہتھیلوں کو ملائیں یہ مد ہے. نصیفہ کیا ہے؟ اس کا آدھا. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ اور یہ مد کو دیکھ لیں یا اس کے نصیفوں کو بھی دیکھ لیں. صحابی اگر اللہ کے راستے میں مد جتنا کوئی چیز اناج ہی صحیح وہ خرچ کرتا ہے، وہ جو صحابی نہیں ہے وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے، صحابی کا یہ مد نصف المد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس احد کے پہاڑ کے سونے سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قال تعالی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آیت نمبر 100. اس آیت کو یاد کر لیں، حفظ کرنی ہے. صحابہ کرام کا ذکر خیر ہے، مدح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان خاص پیاروں کے لیے. اور لفظ کی ابتدا کیا ہے؟ السابقون، سب سبقت لے جانے والے ہیں. الاولون، دوسرے نہیں تیسرے نہیں ہیں، سب سے آگے ہیں، سب سے پہلے ہیں. مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ میں بھی آگے، سب سے آگے والے لوگ ہیں. صحابہ میں بھی درجات میں تفاوت ہے، سب سے بہترین صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اور صرف ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ایک تو سابقون الاولون صحابہ ہیں مہاجر انصار میں سے، پھر وہ جو ان کی اتباع کرتے بشرط کیا ہے؟ احسان کے ساتھ. خوشخبری کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک رضی اللہ عنہم، دوسری رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، جنات باغات ہیں، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، کس کے لیے؟ السابق الاولون کے لیے، ومن تبعهم بإحسان، یہ کون ہیں؟ ان کے بعد میں آنے والے لوگ، ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، کس زمانے کے لوگ ہیں؟ ہر زمانے کے تا قیامت، لیکن شرط احسان ہے، اور احسان سے پرفیکشن میں کوئی اور لفظ اور بہتری میں کوئی اور لفظ نہیں دیکھا میں نے. اتباع کی بات احسان، والدین کے حسن سلوکی کی بات ہے احسان ہے، دین کے سب سے بلند مرتبہ کیا ہے؟ احسان ہے. کیونکہ کئی لوگ آئیں گے صحابہ کرام اور سلف کی اتباع کی بات کریں گے، عمل نہیں ہوگا، زبانی کلامی، جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، روافض کے علاوہ اور خوارج کے علاوہ جتنے بھی اور گروہ موجود ہیں، صحابہ کا مدح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی صحابہ کے لیے جان بھی ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کئی تنظیمیں بنی ہیں سپاہ صحابہ وغیرہ وغیرہ، صحابہ کے دفاع کے لیے جان قربان کر دیں گے، اتباع تو اسے کرتے ہیں، جان کیا قربان کرنی ہے؟ اگر صحیح اپنے اس دعوے پر اگر صحیح ہوتے تو صحیح اتباع کرتے. صحیح اتباع کی کیا نشانی ہے؟ اتباع بإحسان، کیسے کہ احسان کے ساتھ. نشانی کیا ہے؟ کہ آپ کا قول و فعل، آپ کا عمل جو ہے، آپ کا ایمان جو ہے، آپ کا تقوی جو ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، جو آپ کا مسلک اور منہج ہے، بالکل صحابہ جیسا ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اتباع بإحسان ہے. صرف اصولی مسائل میں نہیں، اصولی مسائل میں، فروعی مسائل میں، اخلاق میں، آپ کا عقیدتاً سلفی ہیں، اصول میں سلفی ہیں، فروع میں سلفی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور طریقتاً بھی سلفی ہیں. یہ نہیں کہ اصول کسی اور سے لیے، فروع کسی اور سے لیے، اور طریقہ کسی تیسرے شخص سے لے لیا، سبحان اللہ. تو کیا یہ اتباع بإحسان ہے؟ اس اتباع بإحسان کہتے ہیں، سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تبعوہم والذین تبعوہم بإحسان. اور اگر احسان کو آپ یہاں پہ یعنی دس لائنیں بھی لگا لیں، واللہ قابل غور ہے ایک لفظ. اتباع کافی نہیں، نہیں واللہ کافی نہیں اتباع، اتباع بإحسان لازمی ہے، احسان ہے تو اتباع بھی نہیں ہے. اچھا، اور خوشخبری خالدین فیہا، اور خوشخبری ابدا، ذلک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے. کامیابی بات کرتے رہتے ہیں نا لوگ، بھائی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کسی امتحان میں فیل ہو گئے تو زندگی سارے روتے رہتے ہیں، بھائی فیل ہو گئے، کسی اچھی جگہ پہ پوسٹ نہیں ملی یا نوکری نہیں ملی یا جو وہ چاہتا تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو زندگی سارے رونا دھونا ہوتا ہے کہ ارے ناکام ہو گئے. اصل ناکامی ہے کیا پتہ ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ ذرا غور کریں، قرآن مجید میں جہاں پہ فوز کی بات آتی ہے اور عظیم ساتھ لگ جاتا ہے نا، اسے سیاق میں دیکھیں جنت کا ذکر ہوگا. دیکھ لیں قرآن مجید میں، دیکھ لیں آپ الفوز العظیم جہاں پر ہے اسے سیاق میں جنت لازم ہوگی. تو اصل کیا کامیابی ہے؟ جنت ہے. وہ جنت کیسے ملے گی؟ ہاں طریقہ ہے نا اس کا، کوئی کیا طریقہ جنت حاصل کرنے کا؟ فکر آخرت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. جو عذاب النار سے بچ گیا وہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا نا، سبحان اللہ. جو آسان ترین راستہ کیا ہے؟ یہ آسان ترین راستہ ہے، اتباع السلف بإحسان، یہ آسان ترین راستہ اللہ جنت میں جانے کا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقین اللہ تعالیٰ راضی ہوں مومنوں سے. لقد تحقیق کے لیے ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے خوب جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. کس کے دل میں؟ صحابہ کے دل جو بیعت کر رہے تھے. کون سے بیعت ہے؟ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر. اچھا، فعل ما فی قلوبہم، فانزل السکینت علیہم، اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی ان کے اوپر. وأثابهم فتحا قريبا، اور ان کو ثواب فتح قریب عطا فرمایا ہے. شخص فرمان شیخ صالح فضل حفظه اللہ، تحت الشجرة شجرة البيعة في الحديبية، صحيح ذلك موقع پر درخت کے نیچے. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة، سورة كآخر، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے محمد رسول اللہ، محمد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. والذین معہ، وہ جو آپ وسلم کے ساتھ، یعنی الصحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کتنی خوبصورت باتیں ہیں. صحابہ، اگر وہ پوچھنا صحابہ کون ہے، ایک ہے اصطلاح تعریف اور ایک ہے صحابہ کرام کے جو وصف اللہ نے بیان فرمایا، اس اعتبار سے آپ یہ پورا جو ابھی ہم پڑھیں گے پورا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں یا اسے ایک نشان لگا لیں. کوئی پوچھنا صحابہ کون تھے، بتا دینا. یہ دو آیتوں جو ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، یا آخری آیت کے سورۃ جو آخری آیت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ابتدا صحابہ سے نہیں ہوئی، بات صحابہ کی ہو رہی ہے کہ صحابہ کون تھے، لیکن ابتدا کہاں سے؟ محمد الرسول اللہ. جو جاننا چاہتا ہے کہ صحابہ کون ہے، تو یہ اچھی طرح جانے کہ صحابہ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. دیکھیں اندازہ بیان دیکھے، سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کی تعریف ہوئی ہے کہ صحابہ کون ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، شدید ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہیں. آج رحمت اور شفقت اور نرمی ہمارے معاشرے سے یعنی بہت کم ہو چکی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. گھروں کی بات نہیں ہو رہی، گھروں یعنی جو ایک دوسرے سے رحم کرنے والے، گھروں میں کتنی رحمت ہوگی ان کے، گھروں میں کتنی شفقت ہوگی، کتنا پیار محبت ہوگی، ان کے گھر کیسے ہوں گے؟ تربیت ہے. کس نے تربیت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تربیت کی ہے. تراہم رکعاً، آپ دیکھیں گے رکعاً رکوع کی حالت میں، سجدن سجدہ کی حالت میں. رکوع میں جھکنا ہے، سجدے میں زمین پر گرنا ہے، رب کے سامنے جھکنا جانتے ہیں، شریعت کے نصوص اور احکام کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں. ورنہ اور بھی تو ہے نا وصف، جس کا سر رب کے سامنے جھک جائے نا، تو اس جیسا کوئی شخص نہیں. واللہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ کو ایک قسم کے لوگ ملیں گے جو نصوص کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. کون ہیں؟ سلفی علماء، سلف اور جو طلاب علم یا عوام میں سے دیکھ لیے، جب قرآن مجید کی آیت آ جاتی ہے اور حدیث، صحیح حدیث سامنے آ جاتی ہے، سلف کے اقوال اور فہم آ جاتی ہے، تو سر جھکا دیتے ہیں. یعنی کتنی، ہمارے استاد نے تو کہا تھا، ہمارے امام نے تو کہا ہے، ہمارا بھی امام کوئی، ہمارا آپ کا امام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ہے، بات ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ترہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ، دنیا کو دکھاوے کے لیے، اخلاص، صرف اللہ تعالیٰ سے ان کو فضل چاہیے، اپنے رب کی رضا چاہیے، بس کچھ اور نہیں چاہیے دنیا میں سے. دنیا میں سے کیا لے کے گئے ہیں؟ کیا لے کے گئے ہیں؟ صحابہ کی سیرت کو آپ دیکھ لیں کہ جو اگر دیکھنا، قربانی کا سبق لوگ دیتے ہیں، قربانی کا سبق اور کئی مثالیں دیتے ہیں دنیا کی، کبھی پتہ نہیں کس کی مثال دیتے ہیں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی کہاں کی. اور ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے سلیبس میں، بھائی فلاں بڑی قربانیاں دیں، فلاں بڑی قربانیاں دیں. قربانی کا سبق جو صحابہ نے دیا ہے، وہ ایک مثال قائم کی ہے، واللہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر علامت موجود ہے سجدے کے اثر سے. سجدے کر کر کے ایک خاص چہرے پہ رونق کو ایک نور ہوتا ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ یہ جو محراب بنی ہوتی ہے نا سجدے کی، یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے. کئی لوگ دیکھتے ہیں، ارے اس کے سجدے پہ محراب ہے، یہ اللہ کا نیک ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اگرچہ وہ بدعقیدہ شخصی کیوں نہ ہو، بدعتی، سب سے بڑا بدعتی کیوں نہ ہو. تو اصل علامت یہ نہیں جو یہاں پہ ماتھے کے یا پیشانی کے درمیان میں کوئی کالا نشان ہوتا ہے سجدے کر کر کے، یہ نہیں ہے. یہ تو آپ دیکھتے ہیں اہل بدعت میں بھی کئی نظر آتے ہیں آپ کو، بلکہ شرک قبر کا طواف کرنے والوں کو دیکھیں کوئی اب یہ موجود ہے یہاں پہ. اللہ کے اس فرمان میں یہ مراد نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو رب کے احکام کے سامنے جھکنا جانتا ہے، جو کثرت سے سجدہ کرنا جانتا ہے، جو سنت کے اتباع کرنا جانتا ہے، جس کا صحیح عقیدہ ہے، جو موحد متبع سنت ہے، جس کا مسلک صحیح ہے، منہج صحیح ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص رونق ہوتی ہے. اس رونق کی بات ہو رہی ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دفعہ یعنی ملحوظ بھی ہوا ہے کہ رنگ گورا نہیں ہے، ڈارک کلر کے بعض اسے علماء دے کہ واللہ چہرے پر نور نظر آتا ہے. اگر رنگوں کا یعنی ڈارک براؤن سمجھ لیں، تھوڑا کئی یعنی کالے رنگ کے بھی دیکھے ہیں، چہرے پر عجیب سی ایک رونق ہوتی ہے واللہ، یعنی آنکھیں چہرے سے اترتی نہیں. یہ کس چیز کی رونق ہے؟ سیما فی وجوہہم اثر السجود. اب کیا سمجھتے ہیں جب ہم اپنے سر زمین پر رگڑتے ہیں اپنے رب کے لیے، رب کے سامنے؟ شاید ہمارے نزدیک کوئی بڑی حیثیت، کوئی بڑی بات نہیں. سجدہ بس ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں، عادت ہے، نماز پڑھتے ہیں عادت کے طور پر، سجدہ بھی عادت کے طور پر کرتے ہیں، بس زمین پہ گر گئے سبحان رب العالی پڑھ لیا جلدی سے اٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کا واللہ اس کی بہت بڑی قدر ہے کہ سب سے معزز جگہ جو ہے نا انسان کے جسم کی، وہ چہرہ ہے. چہرے میں سے سب سے معزز جگہ کیا ہے؟ یہ ناک ہے اور یہ پیشانی ہے. اور اپنے رب کے لیے ہر سجدے میں ہم اسے زمین پر رگڑتے ہیں. زمین پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اس پر ہم اپنے سب سے شرف والی چیز کو رکھ دیتے ہیں اپنے رب کے لیے. اور دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، وہ کتنی مرتبہ دیکھیں، فرض نمازوں میں کتنا ہے، پھر نفل نوافل ہیں اور سنن رواتب ہیں، تہجد کی نماز ہے، چاس کی نماز ہے، اور واللہ ایک ایک سجدے کی اللہ تعالیٰ بہت بڑی قیمت ہے. اگر ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں سجدے کا، صرف واللہ ہم زندگی میں سے چہرے پہ نہیں، زندگی میں رونق آ جائے، اور ایسی برکت ہم سوچ بھی نہ سکتے ہو. ذالک مثلہم فی التورات، ارے یہ مثال جو ہے، یہ جو خوبصورت خصلتیں بیان کی گئی ہیں ابھی تک، یہ تورات میں ہے. صحابہ کا ذکر تورات میں کیسے ہوا ہے؟ ایسے ہوا ہے. سبحان اللہ. ارے تورات یہودیوں کی کتاب ہے، کلام تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے نا، تحریف کر دی ہے یہودیوں نے، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب یہ جو بات ہے، اگر وہ تحریف کر بھی چکے ہیں لیکن یہاں پر حق ہے، کیونکہ قرآن مجید مہیمن ہے باقی کتابوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یہ جو خصال ابھی تک بیان کی ہے نا صحابہ کی، اشداء سے لے کے سجود کے لفظ تک، یہ کہاں پہ ذکر ہے صحابہ کا؟ تورات میں. یعنی تورات میں صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا بھی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی صفتہم المذکورۃ بالتورات، یہ صفت جو ہے تورات میں ذکر کیا گیا ہے. ومثلہم فی الانجیل، اچھا انجیل میں کیا پھر مثال دی ہے؟ انجیل میں کوئی ذکر خیر ہے کہ نہیں ان کا؟ وہ بھی ہے. اے صفتہم فی الانجیل الذی انزل علی عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع يغض بهم الكفار الى اخر ايه سوره الفتح. اچھا مزید آپ پڑھ لینا، ترجمہ جو ہے تفسیر، وقت کافی ہو چکا ہے، میں پورا کرنا چاہتا ہوں. ذکر خیر، بلکہ واجب سمجھ لیں ذکر خیر جو صحابہ کرام کا جو ہے، جو انجیل میں ہے، وہ کیا ہے؟ واللہ خوبصورت بات ہے. ایک لفظ پہ مجھے 5-10 منٹ لگ جائیں گے، اس لیے میں رکنا نہیں چاہتا ہوں کہ کس طرح، جیسے ایک پودا نکلتا ہے نا، ایک بیج سے جب پودا نکلتا ہے کتنی کمزور ہوتا ہے، جو ہی بڑھتا جاتا ہے اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، پھر ایک درخت بن جاتا ہے جو بہت مضبوط بن جاتا ہے. اب صحابہ کا ذکر جو ہے وہ انجیل میں کچھ اس طریقے سے ہوا ہے. ابتدا میں کیسے تھے، پھر آہستہ اس وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بنے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے ذریعے سے اس کلمہ توحید اور دین اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیلایا ہے. اصل بات جو ہے اس میں آخری جو لفظ ہے لیغیظ بہم الکفار، انجیل میں ایک اور بھی ایک خبر ہے بڑی عجیب سی، وہ یہ ہے کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے، یہ انجیل میں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بیان فرمایا کہ یہ انجیل میں حکم موجود ہے اس کا، اور ابھی حکم کہاں پہ ہے؟ یہ منسوخ نہیں ہوا، قرآن میں موجود ہے. تورات کئی احکام منسوخ ہو چکے ہیں، انجیل کئی احکام منسوخ ہو چکے ہیں، یہ حکم انجیل میں، تورات میں انجیل میں یہ حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم بیان فرما رہے ہیں. یغیظ بہم الکفار، اگر سیاق دیکھیں یغیظ بہم، بات کاشتکاری کی ہو رہی ہے تو کافر کا ذکر کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ جیسے کہ پودے میں تبدیلی آتی جاتی ہے اور وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کاشتکاری کے دشمن ہیں وہ بغض و نفرت رکھتے ہیں نا، جو خیر نہیں چاہتے، کیونکہ ہریالی میں خیر ہے نا، کاشتکاری ہوگی، پھر درخت ہوں گے، پودے ہوں گے، برکتیں ہوں گی، خیر ہوگا، اناج اور غلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو اس خیر سے نفرت کرتا ہے اس پہ کوئی خیر نہیں ہے. تو بات کیونکہ مثل ہم کی ہو رہی، صحابہ کی ہو رہی ہے، جو بغض و نفرت صحابہ سے کرتے ہیں وہ کافر، یغیظ بهم الکفار. شیخ صاحب فرماتے فدل علی ان الذی یغتاظ من الصحابۃ او بعضهم کافر، تو اسے دلیل ملتی ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرتے ہیں یا ان میں سے بعض سے بغض و نفرت کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیغیظ بهم الکفار. پھر امام بربہاری کا آخری قول قوله لأن انما عرفنا اللہ وعرفنا رسوله صلی اللہ علیہ وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخیر والشر والدنیا والآخرة بالآثار. یہ سب تعریفیں صحابہ کرام کی کیوں ہو رہی ہیں؟ احادیث کی ہم نے بہت لمبی باتیں کل دوسرا درس، وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن امام بربہاری کا قول لأن بے شک ہم نے انما صرف صرف عرفنا اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، وعرفنا رسوله اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی ہے، وعرفنا القرآن اور قرآن کی معرفت حاصل کی ہے، وعرفنا الخیر والشر اور خیر اور شر کو جانا ہے، اس کی معرفت حاصل کی ہے، اور خیر و فرق میں جو تفریق ہمیں ملی ہے، والدنیا والآخرہ اور دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہمیں ملی ہے کہاں سے ملی ہے؟ بالآثار، ان حدیث سے ہمیں ملی ہے. سبحان اللہ، حدیث میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے یا زکوٰۃ کیسے دینی، کس کو دینی ہے، بلکہ ہر خیر حدیث سے جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، قرآن کی معرفت، خیر کی معرفت، شر کی معرفت، خیر کس نے معرفت ہے کہ اسے اپنانا ہے، شر کس نے معرفت ہے جانا ہے کہ اسے ہم نے دور ہو جانا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت بھلائی کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں؟ بالآثار، آثار سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای بالآثار التي رووها، یعنی صحابہ کرام کے آثار سے اور روایات سے، وہ الحدیث التي رووها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آثار وہ حدیث ہیں جن کی روایت صحابہ نے کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، فالذي يطعن فيهم، جو صحابہ پر طعن کرتا ہے، يطعن في الشريعة، تو حقیقتا وہ شریعت پر طعن کرنے والا ہے، لأنها من روایت رواة كذبة وغير موثوقين، کیونکہ اس سے مراد پھر یہ ہے کہ یہ جو شریعت ہے ایسے راویوں کی روایت ہے جو جھوٹے تھے اور جو ثقہ نہیں تھے. وهذا قصد اليهود والمجوس، اور یہ اصل مقصد ہے یہودیوں اور مجوسیوں کا، يدسون على المسلمين، جو مسلمانوں میں یعنی شر کو چھپا کر خیر کو ظاہر کرتے ہیں. جماعت سبون الصحابہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. وقصدهم ان يبطلوا الشریعہ، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ شریعت کو باطل قرار دینا ہے. لانهم اذا ابطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في افضل الامه، کیونکہ جب وہ اس شریعت کے جو حامل ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں شریعت ملی ہے، جب ان پر طعنہ زنی کریں گے جو امت میں سب سے افضل ہیں، کان طعن فی غیر الصحابۃ من باب اولا، تو صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور پر طعن کر رہا ہوں ان کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. اس لیے جب وہ کسی صحابی کے علاوہ کسی تابعی پر طعن کرتے ہیں، یا ان کے علاوہ کسی اتباع التابعین پہ، یا کسی عالم پر طعن کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد وہاب گستاخ رسول ہے، وہابی فلان فلان ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا تو کسی عالم کو کیا قدر و قیمت اس کی زندگی میں. نعوذ باللہ. یعنی بعض لوگوں کا عجیب سی زندگی ہے. روافض کو دیکھ لیں جن کے دین میں لعنت بھیجنا ہے سب سے بہترین لوگوں پر, صحابہ پر, ان کے دین میں سے ہے. ان کو زندگی میں یعنی ایک دوسرے لعنت بھیجنا کوئی فرق پڑتا ہے ان کو؟ یعنی یہ خود ملعون ہوتا ہے نعوذ باللہ. کیونکہ لعنت کا قاعدہ یاد رکھیں, لعنت جس کو کی جا رہی ہے اگر مستحق نہیں ہے شرعا لعنت کا تو واپس پلٹ جاتا اس شخص پر. تو جو صحابہ پر لعنتیں بھیجتے ہیں حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں. اور جو خود ملعون ہو اس کی زندگی میں کیا خیر باقی رہتا ہے؟ ملعون سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. جو اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کی زندگی میں کیا خیر تصور کر سکتے ہیں؟ اس لیے نہ تو ان کے معاشرے میں کوئی خیر نظر آئے گا, نہ گھر میں کوئی خیر نظر آئے گا, نہ ان کے کاروبار میں کوئی خیر نظر آئے گا. ہاں ظاہراً تو وہ بھی زندہ ہے جیسے کہ کافر زندہ ہے, دوسرے جانور بھی زندہ ہیں. بات زندگی موت کی نہیں ہو رہی, بات خیر اور بھلائی کی زندگی کی ہو رہی ہے, خیر کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے, پھر آخرت کی بھلائی کی بات ہو رہی ہے. اور واللہ ہر وہ شخص ان سب چیزوں سے محروم ہے جو صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے.